شام میں مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی اسلام دشمنی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر حملہ۔ لبنان کے خلاف جارحیت کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، صہیونی حکومت کو حزب اللہ کے سربراہ کا انتباہ۔ بحرین کی انقلابی بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں urdu.sahtv.ir/ios، urdu.sahtv.ir/android اور urdu.sahtv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ شام میں ثانیہ زہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ اقدس پر مغرب اور علاقے کی رجت پسند حکومتوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حملے میں روضے کی انتظامیہ کا ایک سینئر عہدیدار شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران نے جناب زینب کبری سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس عراقچی نے ثانیہ زہرہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر اور نمازیوں و زائرین پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے عالمی اداروں اور خاص طور پر اسلامی تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ اسلامی مقدسات کی حفاظت کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کے غیر انسانی اور عالمی اصولوں کے خلاف اقدامات کی تکرار کی روک تھام کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ واضح رہے کہ شام میں غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گرد ہر روز نت نئے غیر انسانی اور دہشت گردانہ اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی جناب زینب کبری سلام اللہ علیہ کے حرم مطہر پر دہشت گردوں کے حملے نے ایک بار پھر سعودی عرب، قطر، امریکہ، اسرائیل اور ترکی کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے چہروں پر پڑی نقاب کو اتار پھینکا ہے۔ لبنان کے ٹی وی چینل المنار نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہ دہشت گردوں نے دمشق کے قریب واقع جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا، رپورٹ دی ہے کہ اس حملے میں ایک شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ اس حملے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی انتظامیہ کے سینئر عہدیدار انس رومانی شہید اور روضے مبارک کے کئی خادم زخمی ہو گئے۔ جس وقت یہ حملہ کیا گیا، عین اسی وقت دہشت گردوں نے اس گیس پائپ لائن پر بھی حملہ کیا جو شام کے جنوبی علاقوں کے لیے بجلی پیدا کرنے والی بجلی گھر کو گیس سپلائی کرتی تھی۔ اس حملے کی وجہ سے دمشق اور اس کے مضافاتی علاقوں کے لیے بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی۔ شام کے وزیر توانائی عماد خمیس نے کہا ہے کہ دمشق کے علاوہ درعا، سویدا، قنیطرا اور ریف دمشق کی بھی بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ اسکائی نیوز عربی چینل نے بھی خبر دی ہے کہ شام حکومت کے مخالفین کا کہنا ہے کہ فری سیرین آرمی نے 19 جولائی کو دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے کئی حصوں پر میزائلوں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 20 افراد مارے گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ شام منظم سازشوں کا شکار ہے اور اس حقیقت کا اعتراف شام کے کیتھولک عیسائیوں کے رہنما نے بھی کیا ہے۔ شام کے کیتھولک عیسائیوں کے رہنما بشار پیتروس رائے نے کہا ہے کہ مغربی ممالک شام میں امن قائم نہیں ہونے دینا چاہتے اور اس ملک میں مسلسل جنگ و خونریزی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ پیتروس رائے نے کہا کہ جو لوگ شام میں بے گناہ لوگوں کا خون بہا رہے ہیں وہ اس ملک میں اصلاحات کے خواہاں نہیں ہیں، بلکہ وہ ان ممالک اور لوگوں کی سازشوں کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں جن سے وہ ہتھیار اور دیگر امداد وصول کرتے ہیں۔
شام کے اسٹریٹجک شہر حلب میں شامی فوج کی شاندار پیش قدمی کے بعد اب فوج نے شہر کے راشدین علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ شامی فوج نے حلب کے راشدین علاقے میں غیر ملکی حمایت یافتہ تکفیری دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کے بعد اس علاقے پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ شامی فوج نے اسی طرح دہشت گردوں کے اس خفیہ ٹھکانے کا بھی پتہ لگا کر اسے تباہ کر دیا ہے جس میں وہ کار بموں کی تیاری کے لیے معاف کیجیے کہ جس میں وہ کار بموں کی تیاری کر رہے تھے۔ شامی فوج نے حلب کے ہی الاشرافیہ اور الخالدیہ جیسے علاقوں میں بھی بہت سے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے اور بھاری مقدار میں ان کے ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب شامی فوج نے ہومس اور درا میں بھی دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں بہت سے دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اس درمیان یہ بھی خبر ہے کہ دمشق کے قریب برزہ کے علاقے میں جبہت النصرہ کا ایک اہم کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے۔ ترکی کی پولیس نے ان کردوں پر حملہ کر دیا ہے جو شام میں دہشت گردوں کے قبضے سے راس العین نامی شہر کو خود کردوں کے ذریعے واپس لیے جانے کی خوشی میں جشن منا رہے تھے۔ ترکی کی پولیس نے کردوں پر یہ حملہ جیزر شہر میں کیا ہے۔ ترکی پولیس نے کردوں کو منتشر کرنے کے لیے دھواں پھیلانے والے گرنیڈ اور پانی کی بوچھاڑ پھینکنے والی توپوں کا سہارا لیا۔ واضح رہے کہ شام کے کردوں نے دہشت گردوں کے خلاف کئی دنوں تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد شامی شہر راس العین کو دہشت گردوں کے قبضے سے واپس لے لیا ہے۔ ترکی کو جو شام میں سرگرم دہشت گردوں کا بڑا حامی ہے، راس العین شہر کے شام کے کردوں کے دوبارہ قبضہ ہو جانے پر سخت تشویش لاحق ہے۔ اس درمیان ترک فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شام کے اندر سے کی جانے والی فائرنگ کا جواب دیا ہے۔ ترک فوج کی ہائی کمان سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ترک فوج نے جنگ اور لڑائی کے لیے وضع کیے گئے قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے شام کے اندر تل خلف نامی گاؤں کے قریب اپنے نشانوں پر مشین گنوں سے فائرنگ کی ہے۔ ترک فوج نے کہا ہے کہ شام کے کردوں اور جبہت النصرہ کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کے بعد اب حکومت نے فوج کو شام کے ساتھ مشترکہ سرحدوں کے قریب تعینات اور چوکس رہنے کا حکم دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے غاصب صہیونی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ لبنان کے خلاف جارحیت اس کو مہنگی پڑے گی۔
جمعہ کی شام بیروت میں حزب اللہ کی جانب سے دی جانے والی افطار پارٹی سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیل کو لبنان کے خلاف جارحیت کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو بیروت پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے شہروں کی فکر کر لینا چاہیے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ان کی جماعت لبنانی عوام کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرنے کی غرض سے میدان میں اتری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل لبنان میں تحریک مزاحمت کے کردار سے خوف زدہ ہے اور وہ مختلف ہتھکنڈوں کے ذریعے اسے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم اسے اپنے مقصد میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اسرائیل کے لیے امریکہ کی ہمہ گیر حمایت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں امریکہ کی پہلی ترجیح اسرائیل ہے، لیکن خطے اور دنیا کے حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ امریکی حکام اپنی پالیسیاں دنیا کے دیگر ممالک پر مسلط کرنے کے قابل نہیں رہے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے ملک میں تحریک مزاحمت کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تحریک مزاحمت بہت طاقتور ہے اور اسے بھرپور عوامی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تحریک مزاحمت کمزور ہونے والی نہیں ہے، اور جو لوگ اسے کمزور کرنے یا دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک مزاحمت کوئی تنظیم نہیں بلکہ عوامی عزم اور ارادے کا نام ہے جسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے دفاع کا تعلق صرف تحریک مزاحمت سے نہیں ہے بلکہ قوم کے ایک ایک فرد کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے مقابلے میں ملکی اقتدار اعلی کی حمایت کرنا چاہیے۔ سید حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ 33 روزہ جنگ کے دوران نئے مشرق وسطی کے قیام کا امریکی منصوبہ خاک میں مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ نے 1982 میں اپنے قیام سے لے کر آج تک تمام تر الزام تراشیوں کے باوجود لبنان میں امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد کو ناکام بنایا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لبنان کوئی ترنے والا نہیں ہے، کیونکہ تحریک ایک طاقتور دفاعی قوت کے طور پر ہر قسم کی بیرونی جارحیت کو ناکام بنا دے گی۔ سید حسن نصر اللہ نے لبنانی فوج کے خلاف ہونے والے حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر فوج کو نقصان پہنچایا تو ملک کا امن و استحکام تباہ ہو جائے گا اور حکومت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ فوج ملک کے دفاع کا اہم ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور عرب ممالک نہیں چاہتے کہ لبنان کی فوج طاقتور ہو اور اس بہانے وہ لبنان پر حملہ کر دیں، لیکن میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حزب اللہ ملک کے دفاع کے ہر محاذ پر فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اس کا ساتھ دیتی رہے گی۔
بحرین کی سیکیورٹی فورس نے دارالحکومت مناما میں پرامن مظاہرین پر وحشیانہ طریقے سے حملہ کر دیا جس میں بہت سے افراد زخمی ہو گئے ہیں۔
جمعہ کی رات دارالحکومت مناما میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف دسیوں ہزار افراد نے مظاہرہ کر کے آمریت کے خاتمے، بنیادی انسانی اور شہری حقوق کی بحالی اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق مظاہرہ حسب معمول پر امن تھا، لیکن مظاہرین پر بحرینی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں اور سعودی فوجوں نے حملہ کر دیا جس سے دسیوں افراد زخمی ہو گئے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ مظاہرہ بحرین کی انقلابی تنظیموں کے اتحاد 14 فروری کی دعوت پر کیا گیا تھا۔ مظاہرین حکومت مخالف نعرہ لگا کر بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کے مظاہرے جاری رہیں گے۔ مظاہرین پر بحرینی سیکورٹی فورس اور سعودی فوجیوں کی بربریت کے بعد دسیوں زخمیوں کی تصویریں نشر کی گئی ہیں جو گولیوں کا نشانہ بنے ہیں۔ اس درمیان بحرین کے بزرگ عالم دین اور مذہبی رہنما شیخ عیسیٰ قاسم نے، جو بحرینی علماء کونسل کے سربراہ بھی ہیں، بحرینی عوام کے پرامن مظاہروں کی حمایت کا ایک بار پھر اعلان کرتے ہوئے عوام سے کہا ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیں اور تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں۔ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے کہا کہ مظاہرے اپنی مخالفت کا پرامن اظہار کرنے کا مسلمہ حق ہوتے ہیں اور حکومتی بدعنوانیوں کے خلاف آواز اٹھانے اور اصلاحات کے نفاذ کے لیے اس طرح کے پرامن مظاہرے ضروری ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بحرین کے عوام ظلم و ستم کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، کہا کہ جو قوم ظلم کے مقابلے میں خاموش رہتی ہے وہ در حقیقت ظلم کو تسلیم کر لیتی ہے، اور ظلم کے مقابلے میں خاموش رہنا غداری ہے۔ بحرین کی انسانی حقوق انجمن نے بھی بحرین میں سیاسی قیدیوں کو دی جا رہی ایذاؤں کا ذکر کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام اپنے خط میں کہا کہ وہ اور انسانی حقوق کے اداروں کے دیگر عہدیدار بحرین کا دورہ کریں اور اس طرح کے مظالم پر روک لگائیں۔ بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جمعیت الوفاق نے بھی اپنی تازہ ترین رپورٹ میں آل خلیفہ حکومت کے کارندوں کے تازہ مظالم کا پردہ فاش کیا ہے۔ جمعیت الوفاق نے اپنے بیان میں کہا کہ بحرینی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے تازہ ترین اقدامات کے تحت 14 عام شہریوں کو، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں، گرفتار کر لیا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے آغاز سے لے کر اب تک 80 کے قریب رہائشی مکانات پر حملے کر کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسری جانب عرب انسانی حقوق تنظیم کے کارکنوں نے بحرین کی جیلوں میں بندی سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بحرین کی شاہی حکومت نے اس ملک کے انسانی حقوق کے سرکردہ کارکن نبیل رجب کو، جو پرامن طریقے سے اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے تھے، انہیں گرفتار کر کے جیل میں بند کر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ اس ملک کے ایک اور سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکن الخواجہ کو بھی بحرینی حکومت نے جیل میں بند کر رکھا ہے اور انہیں سخت ترین سزا سنائی ہے۔
صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدینژاد عراق کا دو روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد تہران واپس پہنچ گئے ہیں۔ صدر احمدینژاد عراقی حکومت کی دعوت پر جمعرات کے روز بغداد پہنچے تھے، جہاں ان کا پرتپاق خیر مقدم کیا گیا۔ صدر احمدی نژاد نے بغداد میں اپنے قیام کے دوران وزیر اعظم نوری المالکی اور اسپیکر پارلیمان اسامہ نجیفی سے ملاقات کی اور ارکان پارلیمان سے خطاب کیا۔ صدر احمدی نژاد نے عراقی حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں تہران اور بغداد کے درمیان تعلقات کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صدر احمدی نژاد نے عراق کے سابق وزیر اعظم ابراہیم الجعفری کی جانب سے اپنے اعزاز میں دی جانے والی افطار پارٹی میں بھی شرکت کی۔ وہ اپنے دورے کے دوسرے دن نجف اشرف اور کربلا مولا بھی تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روزوں پر حاضری دی۔ صدر احمدینژاد نے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں کوفہ اور قازمین کا بھی دورہ کیا۔ صدر احمدینژاد ہفتے کی رات دیر گئے تہران واپس پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے دورے کو انتہائی مفید اور مثبت قرار دیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 100 سے زائد ارکان نے اوباما انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران کے جوہری معاملے کے حل کے لیے سفارتکاری کا راستہ اپنائیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ درخواست ایوان نمائندگان کے 131 ارکان کی جانب سے لکھے گئے ایک خط میں کی گئی ہے، جس کا متن چارلی ڈینٹ اور ڈیوڈ پرائس نے تیار کیا ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ ایران میں ڈاکٹر حسن روحانی کے انتخاب کو معاملات کے حل کے لیے بہترین موقع نہ سمجھا گیا تو یہ سنگین غلطی ہوگی۔ خط میں آیا ہے کہ امریکہ کے لیے دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس موقع کو غنیمت سمجھے اور ایٹمی مذاکرات کی تقویت کے لیے بھرپور سفارتکاری سے کام لے۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر حسن روحانی ملک میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں 57.7% ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے ہیں۔ صدارتی انتخابات میں 72.7% ایرانی شہریوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ سیاسی ماہرین نے ایران مخالف پالیسیوں کو آگے بڑھانے والی کانگریس کے نظریات میں تبدیلی کو غیر متوقع قرار دیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے یہ خط ایسے وقت میں لکھا گیا ہے جب ایران اور 5+1 گروپ باہمی مذاکرات کے نئے مرحلے کے لیے خود کو آمادہ کر رہے ہیں، جس میں تہران کا جوہری معاملہ سر فہرست ہے۔ مصر کے پوسٹ مارٹم کے محکمے نے کہا ہے کہ جن چار شیعہ مسلمانوں کو سلفیوں اور وہابیوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا، ان کے جسم پر شدید چوٹیں آئی تھیں اور انہیں زمین پر بری طرح سے گھسیٹا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ الیوم الصابع نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ مصر کے پوسٹ مارٹم کے ادارے نے یا لیگل میڈیسن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مصر کے شیعہ عالم الدین حسن شہاتا اور ان کے تین دیگر ساتھیوں کو سر اور گردن میں بری طرح سے چوٹیں آئی تھیں اور انہیں زمین پر کھینچا گیا تھا۔ یہ رپورٹ جو آیت طلعت اور شروق احمد نے تیار کی ہے، یہ بتاتی ہے کہ ان چار شیعہ افراد کو جیسے ہی ہسپتال منتقل کیا گیا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ وہاں بھی سلفیوں نے 15 شعبان کو مصر کے مرکز میں واقع صوبہ جیزہ کے ابو مسلم نامی علاقے میں ایک مکان میں ہو رہی محفل میلاد کے دوران حملہ کر کے شیعہ رہنما حسن شہاتا اور ان کے تین دیگر ساتھیوں کو لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے بری طرح سے زدوکوب کر کے انہیں زمین پر کھینچا، جبکہ سیکیورٹی فورس اور پولیس کے اہلکار خاموش تماشائی بنے رہے۔ سعودی عرب کی شاہی حکومت سے وابستہ عناصر نے ملک کے مشرقی علاقے میں واقع شیعہ مسلمانوں کی 2 مساجد پر حملہ کر کے قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی کا ارتکاب کیا ہے۔ قرآن کریم کی بے حرمتی اور مسجد پر حملے کا یہ واقعہ مشرقی سعودی عرب کے شیعہ آبادی والے صوبے احسا میں پیش آیا۔ کہا جا رہا ہے کہ نامعلوم افراد نے الطرف اور المدی کے علاقے میں واقع شیعہ مسلمانوں کی 2 مساجد پر حملہ کر کے قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے پارا پارا کر دیا۔ اس واقعے کے خلاف علاقے کے لوگوں میں سخت غم غصہ پایا جا رہا ہے اور انہوں نے حکومت سے وابستہ عناصر کو اس گھناؤنے فعل کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی نامعلوم افراد شیعہ مسلمانوں کی مساجد، دینی مقامات اور املاک پر حملے کرتے رہے ہیں۔ ان افراد نے صوبہ احسا کے شیعہ آبادی والے شہر قطیف میں پیٹرول اسٹیشن اور ایک گاؤں کو آگ لگا دی تھی۔ قطیف کے امام جمعہ شیخ حسن صفوار نے شاہی حکومت کی جانب سے روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقے کے عوام گزشتہ 2 سال سے زیادہ عرصے سے اپنے بنیادی حقوق کی بالادستی کے لیے مظاہرے بھی کر رہے ہیں۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی اور مذہبی اور نسلی بنیادوں پر روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کا خاتمہ مظاہرین کے اہم ترین مطالبات ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں قرآن کریم کی بے حرمتی اور مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کے خلاف مزاحمتی جماعتوں نے 3 روز کی عام ہڑتال کا اعلان کیا ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں کرفیو جاری ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سری نگر سے سبت محمد حسن۔
کشمیر میں حکام نے امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل دوسرے روز بھی سخت ترین کرفیو کا نفاذ جاری رکھا۔ جموں صوبے میں قرآن کریم کی فورسز کے ہاتھوں بے حرمتی اور اس کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر راست فائرنگ میں جان بحق ہوئے لوگوں پر پوری ریاست جموں کشمیر سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ حکام نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریاست میں 3 روز تک مسلسل کرفیو کا نفاذ جاری رکھے گی، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کریم کی فورسز کے ہاتھوں بے حرمتی پر لوگ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں دوسرے روز بھی پر تشدد جھڑپوں کی اطلاع ہے۔ واضح رہے دینی تنظیموں اور سرکردہ مذہبی علماء نے اس حرکت کو مداخلت فی الدین قرار دے کر جہاں عالمی اداروں سے اس پر روک لگانے کے لیے حکومت ہندوستان پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے، وہیں پر تمام مزاحمتی جماعتوں نے ہڑتال اور احتجاج کی اپیل کی ہے۔ واضح رہے ہندوستان کے وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے واقعے کی تحقیقات کا اعلان بھی کیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سبت محمد حسن، سحر عالمی نیٹورک، سری نگر۔
پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے لشکر جھنگوی نامی دہشت گرد گروپ کے ایک کمانڈر کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شیعہ مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردانہ حملوں کے ماسٹر مائنڈ معصوم باللہ کی گرفتاری کراچی میں خفیہ آپریشن کے دوران عمل میں آئی۔ انٹیلیجنس ذرائع نے لشکر جھنگوی کے کمانڈر کی گرفتاری کو جسٹس مقبول باقر پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی تحقیقات کے حوالے سے اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ 26 جون کو سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس مقبول باقر کی گاڑی پر دہشت گردانہ حملہ کیا گیا تھا، جس میں 7 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے تھے۔ جسٹس مقبول باقر کا تعلق پاکستان کی شیعہ برادری سے ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سیکیورٹی اداروں کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے انٹیلیجنس ادارے پوری طرح سے چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک دشمن عناصر کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی کریں۔ واضح ہے کہ کلدم لشکر جھنگوی سے وابستہ دہشت گرد عناصر پاکستان کے مختلف علاقوں میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف تواتر کے ساتھ حملے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے شیعہ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ملک کے سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عناصر کی گرفتاری کا دعویٰ تو کرتے ہیں، تاہم انہیں اکثر کو سزا نہیں دی جاتی یا پھر سیاسی وجوہات کی بنا پر رہا کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے کچھ عرصہ قبل کلدم سپاہ صحابہ نامی دہشت گرد گروہ کے سرغنہ ملک اسحاق کو بھی گرفتار کیا تھا، تاہم بعد ازاں اسے رہا کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ لشکر جھنگوی کلدم سپاہ صحابہ کا مسلح ونگ ہے جو اب پاکستان میں اہل سنت والجماعت کے نام سے سرگرم ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ لاہور سے نادیہ بخاری۔
صوبائی وزیر مواصلات نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان کو توانائی کے بحران سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں۔
پاکستان اس وقت بجلی کے بحران سے دوچار ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں بھی لوگ شدید گرمی میں بنا بجلی کے کام کرنے پر مجبور ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ حکومتی سطح پر بد انتظامی بتائی جاتی ہے۔ لوگ مہنگائی کے ستائے ہوئے اکثر بجلی چوری کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو مالی وسائل کے ہونے کے باوجود بجلی چوری کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں صوبائی وزیر ملک تنویر اسلم نے پنجاب کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے سرمایہ کاروں، زمینداروں اور سیاسی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ سولر سسٹم کی تنصیب اور بجلی چوری روکنے کے لیے ماہرین کی خدمت حاصل کر لی گئی ہے۔ صوبائی وزیر نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت انرجی بحران سے نمٹنے اور معاشی اور اقتصادی انقلاب لانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔
نادیہ بخاری، سحر عالمی نیٹ ورک، لاہور۔
اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ شام میں مغرب کے حمایت یافتہ گروہوں کی اسلام دشمنی، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک پر حملہ۔ لبنان کے خلاف جارحیت کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، صہیونی حکومت کو حزب اللہ کے سربراہ کا انتباہ۔ بحرین کی انقلابی تحریک دارالحکومت منامہ میں عوام کے عظیم الشان ریلی، مظاہرین پر آل خلیفہ کا حملہ۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔